آج انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں 100 ہجری سے لے کر 150 ہجری تک کے درمیان، 150 ہجری تک کے درمیان ہونے والے مستند واقعات اور اس میں جن بزرگ ہستیوں نے دنیا سے رخصت ہوا کیا ہے اور ان کا انتقال ہوا ہے، انشاءاللہ ان کی سیرت مبارکہ کا ایک مختصر تقاضہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. سب سے پہلے دعا کی اللہ رب العزت ہمارے فروز نماز فراضی اور اس کاوش اور عزت کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول اعتقاد ہوا قبولیت کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ مجھے پاک پڑھ لیجیے. اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح کہ آپ کے خدمت میں گزشتہ درس میں عرض کر دیا گیا تھا کہ حضرت امام حسن نے جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے دست مقدس پر بیعت کر لی تھی، اسی وقت بنو امیہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور بنو امیہ کی حکومت جو بادشاہیت والی حکومت تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد نبوت کی نہج پر جو خلافت چلے گی وہ 30 سال ہوگی، اور وہ خلافت کا عرصہ آ کر حضرت امام حسن پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا خلافت نہیں ہوگی بلکہ ملوکیت ہوگی، بادشاہی ہوگی، اور وہ سلسلہ حضرت امامیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے گویا کے دور مقدسہ سے شروع ہو گیا. بنو امیہ کا یہ دور چل رہا ہے اور 100 ہجری کے آخر میں بنو امیہ کے عظیم خلیفہ مسند خلافت پر جنمگر ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے عمل مبارک اور اپنی خدمات دینیہ سے بنو امیہ کے لوگوں نے جو سابقہ اسلامی توہین اور تذلیل کی تھی اس کا انہوں نے تدارک کیا، اور وہ اتنی عظیم ہستی ہے، اتنا بڑا مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے کہ انہیں اسلام کا 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے. میرے مراد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بنو امیہ کے عظیم خلیفہ کہ جو بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ کے بعد جن کا ذکر خیر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. آپ بہت ہی نیک خلیفہ، خلفائے راشدین میں حضرت سفیان ثوری میں ابو داؤد شریف کی روایت موجود ہے جس میں آپ نے 5 خلفاء کا نام لیا، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات فاتح خیبر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور 5واں خلیفہ جس کو شمار کیا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ہے. آپ کی ولادت 61، ابن کثیر نے دوسرا قول 62 کا بھی نقل کیا ہے، 61 یا 62 ہی آپ کی گویا کی ولادت ہے. آپ کی نسبتیں بڑی اعلیٰ ہیں، تقویٰ طہارت میں آپ کا ایک بڑا عظیم مقام ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی والدہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اپنے دور مسعود میں اپنے دور میں اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ میری اولاد میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو دنیا کے چپے چپے میں انصاف اور عدل کو نافذ کر دے گا، اور آپ نے فرمایا فاروق اعظم نے کہ اس کی پیشانی پر ایک داغ ہوگا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، بچپن میں آپ گویا کہ ایک جگہ کھیل رہے تھے، گھوڑے نے تیز طاقت کے ساتھ اپنی ٹانگ گویا کہ آپ کے سر پر ماری اور سر زخمی ہو گیا اور وہ نشان پایا گیا، جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے بشارت دی تھی کہ میری اولاد میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک ایسا جوان پیدا ہوگا کہ جو پوری دنیا کے اندر عدل اور انصاف کو نافذ کر دے گا، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی پر ایک نشان ہوگا. تو یہ بشارت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے پہلے ہی گویا کہ مرحمت فرمائی تھی، اور یقیناً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی بشارت، یہ پیشن گوئی، یہ غیبی خبر بالکل ہو بہو کما حق ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارکہ پر گویا کہ پوری کی پوری گویا کہ اتر جاتی ہے. جس وقت آپ مسند خلافت پر جلوگر ہوئے ہیں، آپ نے پہلی شرط ہدیہ مدیہ لینا، یہ ساری شرطیں ختم فرما دی. آپ کی اہلیہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، آپ کے نکاح میں جب وہ آئیں آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا زیور یہ تمام چیزیں گویا کہ بادشاہی خزانے سے ہٹا کر گویا کہ خدمت خلق کے خزانے میں جمع کر دو اور عوام الناس کے خزانے میں جمع کر دو. انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو میں اپنے باپ کے گھر سے لے کر آئی ہوں. اس پر گویا کہ حکومت کے کیا حق، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ یہ خزانے اور یہ زیورات تمہارے نزدیک زیادہ معتبر ہے، یہ میری ذات ہے. تو کہا میرے سرتاج آپ کی ذات جو ہے میرے نزدیک زیادہ معتبر ہے، اور انہوں نے اپنا تمام زیور اٹھا کر گویا کہ قومی خزانے کے اندر داخل کر دیا. اس کے بعد جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد بنو امیہ کے چند خلفاء نے وہ زیورات لا کر آپ کی اہلیہ کو پیش کیے. انہوں نے کہا میں وہ زیورات نہیں لینا چاہتی جو میں نے اپنے شوہر کی زندگی میں گویا کہ مخلوق کے خزانے میں ڈال دیا تھا. یہ آپ کی اہلیہ کا تقویٰ اور یہ ان کی طہارت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدل و انصاف کو یقیناً اس چپے چپے پر نافذ کر دیا اور آپ نے صحابہ کرام کی تعظیم و تقریم کے لیے خطبات کے لیے مسلم قسم کے مقرر تیار کیے جو گویا کہ کوفہ، بصرہ، نجف، مکہ، مدینہ میں صحابہ کرام کی تعریف اور گویا کہ آپ کی عظمتیں بیان کرتے اور روافظ جو خارجی جو مولا علی کی شان میں اور روافظ جو حضرات صحابہ کرام کی شان میں بکواس کرتے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک خاص ایک تعاقبی ٹیم موجود تھی جو ان کا تعاقب کرتی تھی اور ان کے سرغنے کو فوراً ختم کر دیا جاتا تھا تاکہ یہ فتنہ آگے نہ چلے. عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے جہاں بکری چل رہی ہے ان کے ساتھ بھیڑ بھی کھڑا ہوا ہے، بھیڑیا بھی کھڑا ہوا ہے، بھیڑیا اور بکری ایک گویا کے چشمے سے پانی پی رہے ہیں. ایک روایت یہ آتی ہے کہ شیر اور بکری ایک جگہ سے پانی پی رہے ہیں لیکن انسان تو انسان، جانوروں پر بھی یہ عدل و انصاف اس طرح نافذ ہوا ہے کہ جناب بکری کے لیے گویا کہ شیر بد انصافی نہیں کرتا اور وہاں پر بھیڑیا گویا کہ عدل کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہے اور گویا کہ بکری پر حملہ نہیں کرتا. ایک بزرگ کا واقعہ موجود ہے کہ وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیا جو ہے وہ بکری کا تعاقب کر رہا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مریدین نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 25 رجب 101 ہجری آپ کا سنِ وصال ہے، مہینہ رجب کا تھا، تاریخ 25 تھی اور سن 101 ہجری ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام، یہ منزلت اور یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. آگے چلتے ہیں. اسلام کے عظیم پاکان امت میں سے ایک عظیم ہستی حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار علوم میں، کثیر علوم میں گویا کہ مہارت مرحمت فرمائی تھی. حضرت امام بخاری علیہ رحمت ان کو امیر المومنین فی الحدیث میں شاعر فرماتے ہیں. محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ تعبیر رؤیہ، خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے. آپ کو اپنے دور کا یوسف کہا جاتا ہے. حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے تعبیر پر، جب آپ تعبیر فرماتے کسی خواب کی تو من عن اسی طرح ہوتی جس رات عشاء فرماتے، آپ کے شاگردوں نے اصرار کیا کہ حضور آپ ایسا کیجئے کہ یہ تعبیر آپ عشاء فرماتے ہیں، اشارات اور کرایات کے ذریعے آپ جو اس کی تعبیر کرتے ہیں یہ اصول آپ کتاب میں تحریر کر دیجئے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی علم تعبیر گویا کہ معتبر رہے. اس وقت حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی تعبیروں پر ایک کتاب تحریر فرمائی، تعبیر رقیہ، جو مارکیٹ میں اس کا ترجمہ بھی دستیاب ہے. اور آپ عظیم ہستی ہیں جن کو امام بخاری جیسا محدث امیر المومنین فی الحدیث کہتا ہے. اب اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کو امام بخاری جیسا شخص امیر المومنین فی الحدیث کہتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے ان کا علم، ان کی بزرگی، ان کا تقویٰ کیا ہوگا. لیکن دیکھیے مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کے لیے کیسا کوشاں ہوتا ہے. منافق کی یہ نشانی علماء نے بیان کی ہے کہ اس کو اپنے ایمان کے ضائع ہونے کی فکر نہیں ہوتی، اور مومن کی نشانی ہے کہ وہ ہما وقت اپنی صحبت، اپنی نشست، برخاست، طعام، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، اس میں وہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے کہ کوئی ایسا غلط کام اس سے نہ ہو جائے اور گویا کہ وہ بات میرے ایمان کے لیے مصیبت بن جائے. اور اس کی نصیحت آپ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے سماعت کر سکتے ہیں. مسلم شریف میں موجود ہے، دو خارجی آپ کے پاس آئے، حضرت علی سے جو بغض رکھتے تھے خارجی، وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم قرآن کی آیت آپ کے حضور پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں. کہا حضور دو حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی تشریح پیش کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں، اور انہیں اپنی مجلس سے بھگا دیا، نکال دیا. جب وہ چلے گئے تو آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضور، مسلم شریف میں موجود ہے یہ، کہ حضور وہ تو قرآن ہی پڑھ رہا تھا، حدیث ہی پڑھ رہا تھا، یہی اچھا تھا کہ آپ اس سے قرآن کی آیت کو سن لیتے، حدیث کو سن لیتے. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، آج میڈیا تیز ہو گیا ہے، ریموٹ کا بٹن دبا کر جس مولوی کی تقریر سن لیجیے جناب. آج تو دور اتنا ترقی کر گیا ہے کہ پہلے تو داڑھی امامہ دیکھ کر کسی سے دین لیا جاتا تھا، لیکن آج شعبدہ بازی نے اور بے وقوفی نے دنیا نے ایسی پی ایچ ڈی کر لی ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو، ٹائی لگائی بھی ہو، تھری پیس اس میں پہنا ہو، لوگ اس کو اسلام کا بڑا ماہر اسکالر سمجھتے ہیں. جناب کیوں ہو، اس کے سامنے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، داڑھی اس کے چہرے پر نہیں ہے، ٹوپی اس کے سر پر نہیں ہے، سنت اور شریعت سے بالکل آری، شکل سے بھی یہودی لگ رہا ہے اور لباس سے بھی نصارہ لگ رہا ہے. یہ اسلام کا ایک بہت بڑا اسکالر ہے. آج ہماری قوم پر یہ میں ہنسنے کے لیے نہیں عرض کر رہا, ایک مصیبت, ایک لعنت ہمارے ذہنوں پر نافذ ہو گئی ہے. ہم گویا کہ اس کو پسند کرتے ہی بابر چودھری صاحب درس قرآن دے رہے ہیں. میں نے کہا اس کا نام لے کر کوئی مشہور کرنا ہمارا مطلب نہیں, لوگوں نے کہا کہ اس کا ذکر کریں, لیکن آپ خود دیکھیں جاہل شخص جسے قرآن کی تلاوت تک نہیں آتی لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں جناب قرآن کے علوم کا وہ ماہر ہے. میں اپنے دوست کے ساتھ جبرن اس کا درس دیکھنے کے لیے گیا, یقین کیجیے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, 2 گھنٹے متبادل میں نے اس کا درس سنا, لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے, اور قرآن کی آیت اس طرح پڑھ رہا ہے کہ جناب اس سے خدا کی پناہ ہے. ایک ہمارا بچہ بھی جو ابھی مدرسے میں جا رہا ہے وہ تلفظ صحیح کر سکتا ہے, لیکن اسے تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, لیکن اس کے سامنے خواتین بیٹھی ہیں اور اختلاط مرد و زن ہے, ٹی وی اس کی کوریج دے رہا ہے, سر پر اس کی ٹوپی نہیں ہے, شکل تو یوں ہی یہودیوں کی طرح ہے, عقیدہ بھی یہودیوں کی طرح بنا دیا, اس حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا, تو لوگ اس طرف رائج ہو گئے. لیکن آپ بزرگوں کو اپنے اطلاف کو دیکھیے, مومن کی نشانی یہ ہے دن صراط المستقیم, وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا مجھے سیدھا راستہ چلا, تو کس کو نہیں پتا سیدھا راستہ, سب جانتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیدھا راستہ ہے, سب جانتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیری وشرہ من اللہ تعالیٰ والباقیات الموت, یہ ضروریات دینیہ ہے, اس کو ماننا, اس کو سمجھنا, اس پر یقین رکھنا سیدھا راستہ ہے. لیکن اس کے باوجود رب ہم سے کہتا ہے آگے پڑھو صراط الذین انعمت علیہم, مولا سیدھا راستہ تو ہم دیکھ چکے ہیں, لیکن چلانے کا ڈھنگ اور چلنے کا انداز اور اس کی ہیئت اور رنگ ایسا ہو جس طرح تیرے پیارے بندے اس پر گزر چکے. قرآن نے صرف ایمان, لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ہے عمل ہے بات پوری ہو گئی, میں نے کہا نہیں, ایمان اور عمل سے بھی بات پوری نہیں ہوتی, وہ ایمان اور عمل کو بچانے کے لیے ایک واسطہ اور ضروری ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو, ایمان لا چکے خدا انہیں ایمان والا کہہ رہا ہے, فرما آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, پھر کیا کرو, فرما وقولوا ما صادقین, پھر اس دونوں کو بچانے کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اس دونوں کو بچانے کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہا گیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, صاحب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. آج ہمارے پاس اگر کوئی شخص آ جائے اور کہے جناب شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے قرآن کھولا, فوراً سورہ بقرہ نکالی اور میں نے کہا کہ دیکھیے شروع ہو گیا الاسلام میں. کہا ٹھیک ہے چلیں. نام یہاں پروفیسر کے ساتھ پہنچے, کہ حضرت یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کیا کہاں ہے؟ انہوں نے کمپیوٹر کا منہ صحیح کیا اور 2 بٹن دبایا. کہا یہ ہے, سبحان اللہ کتنے بڑے عالم ہیں, کمپیوٹر سے قرآن کی آیت دکھا دی. میں نے اصل صحیفے سے دکھا دیا, اصل صحیفے سے اس کے سامنے پیش کیا کہ جناب یہ قرآن کی آیت ہے. ذوق اور شوق میں وہ مس نہیں ہوا, لیکن وہاں کمپیوٹر کے 2 بٹن لگے اور اسکرین پر گویا کہ عبارت آئی تو کہا اوہ اتنے بڑے اسلامی اسکالر ہیں, واہ 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 واہ, یوں لگتا ہے کہ جناب تمام علوم عربیہ اور قرآن دونوں پر ان کو مہارت ہے. تو آج ہمارے فہم کا حال یہ ہو گیا ہے, آج ہماری سمجھ کا حال یہ ہو گیا ہے. ہر دنیا کی نسل کو ہم نے دین کے لیے پیشوا بنا دیا ہے اور اس کو اپنا کافر بنانے کے لیے چل رہے ہیں. محمد بن سیرین علیہ رحمت کا حال دیکھیے, جب آپ نے ان دونوں خارجیوں کو اپنی محفل سے نکال دیا, آپ کے شاگردوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ کے شاگرد کون؟ وہ امام بخاری کے استادوں میں آتے ہیں. آپ کی جو شاگرد ہیں وہ حضرت امام بخاری کے استادوں میں آتے ہیں. انہوں نے حضرت محمد بن سیرین کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ذرا یہ بتائیے, وہ 2 شخص آپ کے سامنے قرآن ہی تو پڑھ لیتے سن لیتے تو کیا ہو جاتا, وہ حدیث ہی تو پڑھ لیتے سن لیتے تو کیا ہو جاتا؟ فرمایا بیٹا وہ قرآن ہی پڑھتا حدیث ہی پڑھتا, اس کے ترجمے اور تشریح میں کوئی ایسا لفظ کہہ دیتا کہ وہ بات میرے دل پر جم جاتی اور میرے ہاتھ سے ایمان نکل جاتا. آپ قرآن کے عالم ہیں, مفسر ہیں, محدث ہیں, فقیہ ہیں, معبر ہیں, تمام علوم اصولی اور تمام علوم متبادل کے آپ ایمان ہیں, لیکن ایمان کی خطرے کی کتنی فکر ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کی تشریح میں ایک لفظ بھی ایسا کہہ دیتا وہ بات میرے دل کو جم جاتی, اور جب دل پر جم جائے تو دل پر کس کا اختیار ہے, اور ایمان میرے دل سے گویا کہ رخصت ہو جاتا. تو یہ ہے حضرت محمد بن سیرین. ان کی ایک اور وصیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مسلم شریف کے حوالے سے. کوئی یہ نہ کہے کہ شاہ صاحب جذبات میں کہہ رہے ہیں, میں ان کے اگر حوالہ لے رہا ہوں تو حدیث بھی میں آپ کے سامنے صحیح پیش کر رہا ہوں, اس پر توجہ رکھیے. یہ حوالہ بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے, اب جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ بھی مسلم شریف کتاب العلم کے اندر موجود ہے. آج ہم ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے سامنے زانو تلمس خم کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا شیخ مانتے ہیں, لیکن حضرت محمد بن سیرین جو علوم کے ماہر ہیں, جو تابعی ہیں, کئی صحابہ کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے, امام بخاری انہیں امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور علم کس سے حاصل کریں؟ فرمایا علم دیندار سے حاصل کرو. فرمایا حضور کیسے؟ فرمایا ان هذا العلم دین، فرمایا کہ تم علم حاصل کرتے ہو یہ تمہارا مذہب ہے، تمہارا دین ہے. تم جو علم لے رہے ہو کسی سے تو یہ علم نہیں ہے، یہ دین ہے. ان هذا العلم دین فانظر عمن تاخذون دینکم، کہ تم دیکھو کہ یہ دین تم کس سے لے رہے ہو، یہ دین تم کس سے لے رہے ہو، کسی شعبے باز سے لے رہے ہو یا متقی پرہیزگار گویا کہ صحیح العقیدہ سے لے رہے ہو. تمہارے سامنے بزرگوں کی راہیں موجود ہیں، تمام معاملات موجود ہیں، قرآن کی جہاں تک آیت ہے تو اس آیت پر بزرگوں کا عمل بھی موجود ہے. کونو ما صادقین پر بزرگوں نے یہ سارے عمل کر کے دکھائے ہیں. آج اگر کوئی میڈیا یا سائنس یا جناب کسی پرنٹ میڈیا کے شعبے میں آ کر بڑھ جائے اور یہودیت کی طرف چلا جائے تو اس کا کیا حل کیا جا سکتا ہے. میں اور ہمارے دوست مفتی غلام دوست بغدادی صاحب، ایک بات آپ کی خدمت پیش کروں، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں MBBS، ان کو دین سمجھنا تھا اور دین کے وہ بڑے شہدائی تھے. انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس چند لوگ موجود ہوئے، ہم صاحب مناظرہ کر لیں اور بات جو ہوگی بات واضح ہو جائے گی. میں اور مفتی غلام گوش بغدادی صاحب یہاں سے نازم آباد گئے، ان کا کلینک بھی وہاں پر ہے، منصور ڈاکٹر بڑے مشہور ہیں، ان کی خدمت میں ہم پہنچے. پہنچنے کی دیر تھی کہ سارے ڈاکٹر 10-12 قسم کے تھے، وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور کام نہیں، بات کسی سے کچھ نہیں، بس وہ بٹنوں پر اپنی انگلیاں چلا رہے ہیں اور انٹرنیٹ سے باقاعدہ پرنٹر سے کاغذ نکل رہا ہے اور اس سے مذہب تلاش کیا جا رہا ہے، اس سے مذہب تلاش کیا جا رہا ہے. ہم جا کر بیٹھ گئے، ہم نے کہا سبحان اللہ کی گفتگو کس پر ہوگی؟ ہم نے کہا یہ جو آپ نے اتنے سارے پرنٹ نکالے ہیں یہ آپ کو پتا ہے؟ آپ نے ویب سائٹ کا سروے کیا؟ بولے ہاں اسلامی ویب سائٹ بہت ہے. ہم نے کہا آپ کو پتا ہے یہ ہندوؤں نے بنائی کہ مسلمانوں نے بنائی؟ ویب سائٹ کا کیا اعتبار ہے؟ میرے ایک دوست نے میرے پاس ایک حدیث کی سی ڈی لا کر دی، کہا شاہ صاحب اس سے حدیث ڈھونڈا کریں، آپ حدیث ڈھونڈتے تو بہت محنت لگتی ہے. میں نے کہا یار اس میں حدیث ڈھونڈوں فائدہ کیا، دوبارہ مجھے کتاب دیکھنی پڑے گی کہ کیا پتا کہ جناب حدیث وہ ہے بھی کہ نہیں. تو جب مجھے بعد میں کتاب دیکھنی ہے تو پہلے ہی میں گویا کہ رجسٹر والی بات اور مستند بات پہلے ہی کیوں مطالعہ نہ کر دوں؟ اللہ اکبر. اب یہ جو اسلامک ویب سائٹ، لوگ کہتے ہیں جناب اسلامک ویب سائٹ بہت زیادہ گویا کہ ایڈریس موجود ہے، اس پر جا کے سروے کرے. لیکن آپ کی اطلاع کی عرض ہے اسرائیل نے اتنی اسلامی ویب سائٹ بنا کر چھوڑ دی ہے کہ جس میں کئی کئی مستقل قرآن کی آیتیں گڑی گئی ہیں. آپ نے حال میں جنگ اخبار میں پڑھا بھی ہوگا، ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، سورہ جہاد ایک باقاعدہ بنائی گئی، سورہ ولایت ایک باقاعدہ بنائی گئی، قرآن کی آیتوں کا پورا گویا کہ سروے کر کے اس کے گویا کہ نچوڑ نکال کر اس میں جہاد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مغلظات سارا گویا کہ عربی میں بھر دیا. آج ہمارا ایک شخص ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے وہ چلا ہے دین سمجھنے کے لیے، چاہے کہ وہ قرآن پڑھ کر دین سمجھ لے، وہ ویب سائٹ پر جا کر دین سمجھ رہا ہے اور اس کے سامنے کاغذ بکھرے ہوئے، لیکن اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ جو لال کاغذ والا صحیح کہہ رہا ہے یا پیلے کاغذ والا صحیح کہہ رہا ہے. اور وہ حال یہی ہوا 3 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد بات کسی نتیجے پر نہیں نکلی. خیر مختصر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس مستند مقتدا موجود ہے، اور یہ تو نیا طریقہ ہے کمپیوٹر کے ذریعے دین تلاش کرنا، ایک نیا طریقہ ہے. ہاں جو مستند ویب سائٹ ہو کہ جس میں ایڈریس مستند ہو کہ ہاں یہ علماء ہیں، یہ صحیح العقیدہ ہے، ان کے سروے کرنے سے کوئی اعتبار نہیں، کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ منہ اٹھا کر ہر ایک کے معاملے میں دخل دینا، یہ ایمان کے لیے ایک بہت ہی بڑا گویا کہ خطرے کا باعث ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کے ایمانوں کو اس سے گویا کہ محفوظ فرمائے. اور ہر ایرا گہرا قرآن کھول کر بیٹھ گیا اس کے سامنے درس کے لیے کان جو ہے کہ ڈال دیے جائیں تو یہ گویا کہ بہت غلط بات ہے. آج ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ رہے ہیں، یقین سے ہٹ رہے ہیں، اور یہی ہماری گمراہی کی سب سے بڑی دلیل بن رہی ہے. آج ہمارے معاشرے سے سنت کے طریقے ختم ہو رہے ہیں. شادیوں میں جب تک ہم اپنی بہو بیٹیوں کو دنیا کے سامنے ان کو میک اپ کرا کر نہ دکھائیں تو ہمارے شولڈر کھڑے نہیں ہوتے ہیں. اس بے غیرتی کو، اس بے حیائی کو ہمارے معاشرے کے اندر عزت کہا جاتا ہے. تو ایمان کہاں بچے گا، دین کہاں رہے گا، نمازیں کہاں قبول ہوگی؟ اللہ اکبر. آج اختلاف یہ ہے، پہلے پردہ ہوا کرتا تھا کہ جناب شادی میں خواتین اور جگہ پر ہے، مرد اور جگہ پر ہے. آج جتنا بڑا سیف ہوگا اتنا بڑا فرعون ہوگا کہ جناب اس کے وہ پوری کوشش کرے گا کہ میں انگریز کیوں نہیں بن رہا. میں نے کہا مولوی کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان میں کئی چرچ ہے، کسی پادری کو لا کر مکمل اظہار کیوں نہیں کر دیتے کہ تم ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. یہاں سے رحمان کو خوش کرنے کی بات کرتے ہو، وہاں پر سارے شیطانی طریقے. آج انڈیا نے اپنے میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر اپنا بھجن بھی گھسیڑ دیا، ہمارے گھروں کے اندر بتوں کے نام بھی ڈال دیے. ہمارے بچے کو ہندوؤں کے بت کے نام یاد ہیں، ان کے بھجن یاد ہے. ہماری اگر مہندی کی رسم ہوتی ہے تو اس میں ہندوؤں کا طریقہ چلتا ہے، اگر جناب کوئی منگنی کی رسم ہوتی ہے تو اس میں ہندوؤں کا رسم گویا کہ طریقہ چلتا ہے. مسلمانوں غافل تو ہو رہے ہو لیکن موت ہے، موت ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. میرے آقا نے فرمایا بے حیا شخص، بے حیا شخص. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس کا تعقب رب کریم سب سے پہلے کرتا ہے، ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے، فرمایا کون کا سب سے پہلے زانی کا تعقب ہوتا ہے. ہر شخص کی سزا کو تاخیر میں رکھا جاتا ہے، لیکن زانی کی سزا مکمل طور پر تعقب کی جاتی ہے. اور وہ شخص جو اپنی نظروں کو غلط جگہ پر ڈالتا ہے، بد نظری کرتا ہے، نزا کا وقت آ جائے، میں نہیں کہہ رہا، یہ میری گندی زبان کیا نصیحت کرے گی، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو زبان بد نظری، جو آنکھیں بد نظری کرتی ہے نزا کے وقت، اللہ اکبر علیہ باللہ، اس کے ایمان کو اس سے اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ یاز باللہ. تو دعا کیجیے اللہ ہمیں حیا کی چادر سے وابستہ فرمائے، حیا سے ملبوس فرمائے، ہمارے معاشرے میں شرم و حیا کو قائم فرمائے. ہماری شادی اور یہ جو دیگر حساس ہمارے گندہ رواج موجود ہے، اس کو شریعت مطہرہ کے طریقے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو فرعون ہمیں یہودی نصارہ اور انگریزوں کے طریقے پر چلانے کی کوشش کرے، تو دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسا جگر اور ایسی طاقت عطا فرمائے کہ اس فرعون کا اللہ کی رضا کے لیے ہم بائیکاٹ کریں. درود پاک پڑھ لیجیے. محمد بن سیرین علیہ رحمت، 110 ہجری آپ کا سنے وصال ہے. تاریخ کا درس چل رہا ہے، ضمن چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی. آئیے آپ اسلام کے وہ عظیم ہستی کی طرف ہم چلتے ہیں. اسی سن 110 ہجری میں اسلام کے وہ عظیم سپوت، عظیم سرزم، اللہ اکبر، جن کا نام اگر میں آپ کے سامنے لوں گا نا تو آپ کے جگر میں ٹھنڈک محسوس ہو جائے گی. وہ ہیں اللہ اکبر جو حضرت عمر کے ہاتھ میں کھیلے ہیں، وہ ہیں اللہ اکبر کہ جن کی عمر اور بچپنا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزرا ہے، ان کے گود میں گزرا ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. آپ کی ولادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 23 ہجری میں ہوئی ہے. فاروق اعظم کی شہادت سے 2 سال پہلے حضرت حسن بصری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد آپ کو لے کر حضرت فاروق اعظم کے دربار میں پہنچے. فاروق اعظم نے ان سے کھجور طلب کیا، کھجور لایا گیا، آپ نے اپنے دانتوں میں چبایا، چبانے کے بعد حضرت حسن بصری کو گھٹی دی. تو یہ مقام ہے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. آپ کی والدہ، کیونکہ آپ غریب تھے، آپ کی والدہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے گھر کام کرتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی. اور آپ کی والدہ آپ کو کپڑے سے باندھ کر جھولے میں ڈال دیتی اور کام میں لگ جاتی، لیکن جب آپ کی توجہ اپنے بچے سے ہٹ جاتی اور آپ دودھ کے لیے بلکتے اور روتے، سبحان اللہ، غور سے سنیے، آپ روتے تو مسلمانوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ام سلمہ؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، جن کے بعد سرکار کا موئے مبارک شریف تھا، سرکار کا موئے مبارک شریف تھا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ پانی میں ڈبو کر اسے نکالتی اور مریضوں کو پلاتی اور اللہ شفا عطا فرما دیتا. موئے مبارک شریف پر انشاءاللہ آپ آگے مزید دلائل بھی سماعت فرماتے رہیں گے. آپ نے حجۃ الوداع میں سن لیا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جان گویا کہ آمدن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بال لے کر صحابہ میں برکت کے طور پر تقسیم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میری یادیں زندہ رہ گئی جائیں، میری یادیں تمہارے درمیان زندہ رہنی چاہیے. جب تک میری یادیں تمہارے اندر زندہ رہی، تمہارے دلوں میں ایمان زندہ رہے گا. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ. حسن بصری کو جہاں پر فاروق اعظم گھٹی دیتے ہیں، وہیں پر جب آپ کی والدہ آپ کو جھولے میں ڈال کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا کام کرتی ہے، اور حضرت حسن بصری رو رو کر آپ کی ہچکیاں بن جاتی ہے. ام سلمہ کے بڑھاپے کا عالم ہے، بڑھاپے میں ہے، آپ اٹھتی ہیں اور حضرت حسن بصری کو جھولے سے نکالتی ہے اور اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے. بڑھاپے کا وقت ہے، دودھ تو نہیں ہے لیکن علوم ان میں منتقل کرتی ہے. بڑھاپے کا عالم ہے، دودھ تو نہیں پلا سک رہی لیکن اپنے علوم ان کو گویا کہ اپنے فیض سے عطا فرما رہی ہے. یہ حضرت حسن بصری کی شان ہے کہ جن کو گھٹی فاروق اعظم دیتے ہیں اور جنہوں نے ام المومنین کے سینے سے منہ لگا کر تمام علوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سینے میں اتارے ہیں. یہ مقام ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا. مزید اور شانے ہیں، میں اسی پر گویا کہ آگے چل کر اختصار کرتا ہوں. آپ حضرت عثمان غنی کے دور میں، جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اس وقت تک آپ مدینے میں تھے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد آپ بصرہ چلے گئے اور وہیں پر رہے، اور وہیں پر تقریباً آپ کی گویا کہ زندگی گزری. مولا علی بصرہ پہنچے تو آپ نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی. مولا علی نے آپ کے چہرے پر درشندگی کو دیکھا، اپنے قریب رکھا،
جب تک آپ بصرے میں رہے اپنے پاس رکھا، یہاں تک کہ طریقت کی خلافت بھی آپ کو عطا فرمائی، سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کی خلافتیں، اصل یہ سلسلے مولا علی کے سینے سے نکل رہے ہیں، اور یہ تین سلسلے سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ، اگر آپ کہیں کہ اس چشمہ فیض کا اصل مرجع کون ہے تو میں کہوں گا حسن بصری ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، مولا کائنات فاتح خیبر کے سینے سے بنائے آپ اس علوم کو لیتے ہیں اور آگے لے کر چلتے ہیں، اور آپ کے گویا کے دامن خرمن سے خوشہ چینی کرنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی نظر آتے ہیں اور داتا جی حجویری بھی نظر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ شان ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی۔ آپ 110 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ آگے چلتے ہیں، اہل بیت کے ابھی تاجدار موجود ہیں امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ، آپ مریض کربلا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ کے نقط جگر ہیں۔ حضرت امام باقر، باقر کا معنی ہوتا پھاڑنے والا، کشادہ کرنے والا، آپ کو یہ لقب مکہ مدینہ کوفہ مصرہ کے علماء نے دیا، یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دادا حضرت امام حسین اور اپنے دادا اول حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے علوم کے گویا کے سرتاج اور اس کے مظہر ہیں۔ آپ نے شریعت مطہرہ کے علوم کو کھول کھول کر بیان کیا تو عرب اور حجاز کی سرزمین کے چوٹی کے علماء آپ کے سامنے جھک گئے اور آپ کو باقر کے لفظ سے یاد کیا۔ اس وقت سے آپ کا لقب امام باقر ہو گیا، یعنی علوم کو کھول کر بیان کرنے والا، علوم کو کشادہ کر کے بیان کرنے والا، اس کی باریکیاں جو اور لوگوں کے دلوں پر روشن نہیں ہو رہی ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اس کو بیان کیا۔ آپ بڑے ہی ذاکر خاشع اور صابر قسم کے شخص تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو جہاں تک رفیع النسبی عطا فرمائی تھی وہیں پر آپ کا حسب بھی بہت اعلیٰ تھا، اخلاق بھی بہت اعلیٰ تھا، نسب تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، اخلاق ایسا اعلیٰ تھا کہ تمام علماء گھنٹوں آپ کی محفلوں میں بیٹھتے صرف آپ کی گفتگو سننے کے لیے، اور آپ جو علماء پر اور عوام پر شفقت فرماتے تھے تو لوگ بس ایک نظر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور علماء نے لکھا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے ہو بہو تھی، تو جو لوگوں سے نقشہ اور وہ معاملات چلے آئے تھے انہوں نے حضرت امام باقر کے متعلق اس بات کی نشاندہی کی، اس لیے لوگ دور دور سے جوک در جوک چلے آتے اور ان کے سامنے زانو تلمس خم کرتے، اور یہ مقام میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی حاصل ہوا۔ اور آپ اسی نیت سے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے دربار مقدس میں حاضر ہوئے، اور ابن کثیر نے آپ کی وفات کے دو گویا کہ تاریخ نقل کی ہے، 114 ہجری اور ایک یہ ہے کہ 115 ہجری، اس میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ 70 سال کی آپ نے عمر پائی، بعض نے کہا 60 سال کی عمر پائی، مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا، جنت البقیع آپ کا مدفن پاک ہے، محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ آخری اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اب دور آ گیا ہے 132 ہجری کا، 132 ہجری یہاں پر بنو امیہ کی حکومت ختم، اب 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک بنو عباس کا دور ہے، جو تقریباً 500 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے۔ اب یہ 50 سال سے لے کر یا 60 سال سے لے کر 132 تک کے سال جو تھے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے بعد سے لے کر 132 کا جو عرصہ تھا، یہ گویا کہ بنو امیہ کی خلافت اور اس کا عرصہ تھا۔ اب یہ اتنے مختصر سے عرصے میں یہ پوری کی پوری عمارت حکومت کی زمین بوش ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ مورخین نے سیدھا سیدھا جگہ پر اپنے اختصابات لیے ہیں، اس فقیر نے کئی کتابوں سے جمع کیا ہے کہ بنو امیہ کے اندر کیا کمزوریاں تھیں جس کی بنا پر بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اس کو آپ سماعت فرما لیجیے۔ بنو امیہ کی حکومت کے متعلق تمام مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ حکومت بنی ہے اسی وقت سے اس کے ختم ہونے کے اسباب بن گئے تھے، جب یہ حکومت بنی تھی حضرت امیر معاویہ کی اسی وقت سے اس حکومت کے ختم ہونے کے اسباب بن گئے تھے۔ سب سے پہلی وجہ کیا تھی؟ شخصی اور موری سی حکومت، باپ مرے گا تو بیٹا آئے گا، بیٹا مرے گا تو باپ اس کا پوتا آئے گا، اس یہ سارا سلسلہ گویا کے چلتے موری سی حکومت، اور آپ جانتے ہیں موری سی حکومت کے اندر سب سے بڑا نقصان شخصی حکومت کے اندر سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عدل نہیں ہو پاتا، تعصب چلتا ہے، اور وہ ساری چیزیں گویا کہ بنو امیہ کے اندر موجود تھی. ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، آپ صحابی رسول تھے، آپ کے دور تک یہ فتنے تو نہیں اٹھے، لیکن جیسے ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یزید گویا کے مسند خلافت پر آیا اور اس نے یہ سلسلہ کرنا شروع کر دیا، شامیوں کو نوازنا شروع کر دیا، بنو امیہ کو نوازنا شروع کر دیا، اہل بیت بنو ہاشم کو مطلقاً گویا کے نظر انداز کیا. اس سے کیا ہوا؟ عرب کے اندر بنو امیہ کی تو واہ واہ ہو چکی تھی، لیکن عجم کے اندر، عجمی لوگوں میں سرکار کی اولاد سے بڑی محبت تھی، عجمیوں کے اندر اہل بیت سے بڑی محبت تھی، عجمیوں کے اندر واقعہ کربلا کے بعد ایک غصہ اور شدت ان کے سینوں کے اندر گویا کہ محسوس تھی بنو امیہ سے بدلہ لینے کے لیے، اور بنو امیہ نے اس بات کا تدارک نہیں کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک کچھ تو تدارک ہوا، لیکن بعد میں جب وہ کوئی خاطر خواہ کام نہ کر سکے، بنو عباس نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور اجمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر بنو امیہ کا تختہ پلٹ دیا. اور اس میں اہم چند باتیں جو بیان کی گئی وہ یہ تھی، بنو امیہ کے زوال کا سبب یہ تھا، حکمرانوں کے اندر عیش پرستی اور ہوس رانی آ گئی تھی، ہما وقت رقص و سرور کی محفلوں میں بیٹھنا، شراب اور کباب کی محفلیں علیاذ باللہ کرنا. اور اس سے یہ ہوا کہ وزراء نے جب دیکھا کہ ہمارے حاکموں کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، تو وزراء بھی ڈھیلے ہو گئے، اور انہوں نے جس طرح چاہا ہاتھ صاف کرنا شروع ہوا. عوام کے مسائل حل نہ ہو سکے، عوام احتجاج کرتی رہی، پانی نہیں مل رہا ہے، فلاں چیز نہیں مل رہی ہے، وزراء جو ہے وہ عیش پرستی میں لگے ہوئے ہیں، حکمران عیش پرستی میں لگے ہوئے ہیں، عوام بدزن ہو گئی. اور اس عوام کی حمایت بنو عباس نے اٹھائی، جس طرح کی اجمیوں سے حمایت اہل بیت کی محبت کو اٹھایا، اسی طرح سیاسی اعتبار سے بنو عباس نے گویا کہ عوام کی حمایت اٹھایا، اور اس کے ذریعے یہ گویا کہ بنو امیہ کا تختہ حکومت گویا کہ پلٹ دیا گیا. اور ایک وجہ اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ خارجیوں نے سب سے زیادہ دخل یہاں پر دیا. جہاں تک وہ خارجی وہ فرقہ تھا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو کافر کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ انہوں نے کافر کہا، اور یہ کوئی ہندو نہیں تھے، ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہوا کرتی تھی، رات بھر یہ قرآن پڑھتے تھے، ان کی پیشانیوں پر بالکل اتنے موٹے موٹے گٹے پڑے ہوئے تھے، سجدوں کے گٹے پڑے ہوئے تھے، یہ کوئی اپنے آپ کو کافر نہیں، ان کا نام عبداللہ یہ سارا ہوا کرتا تھا. ان کے کفر کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا کہ یہ نمازی تھے، تہجد گزار تھے، تمام معاملات تھے، لیکن اس کے باوجود اتنے بدبخت کیوں تھے؟ کائن میں تعظیم نہیں تھی، تعظیم نہیں تھی، ادب نہیں تھا. تو پتا چلا داڑھی گھٹنے تک بھی آ جائے، تعظیم نہ ہو، تو بندہ خارجی ہو جاتا ہے، مومن نہیں رہتا، کیونکہ مومن بنانے والی چیز جو ہے وہ تعظیم ہے، ادب ہے. ایک بات آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا، حجاج بن یوسف کے دور میں، بنو امیہ کے حجاج بن یوسف کے دور میں ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا. حجاج بن یوسف جب عراق کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، اس نے بغداد کے ممبر پر تقریر کی. ابھی تک تو بغداد ایجاد نہیں ہوا، اس لیے کہ بغداد بنا ہے بنو عباس کے دور میں، منصور کے دور میں، لیکن یہ بغداد کے جو علاقے تھے یہ بصرہ کے علاقے میں شمار ہوتے تھے. بغداد میں جو بعد میں جو جامع مسجد قرار دی گئی، اس کے اندر حجاج بن یوسف نے کھڑے ہو کر جو ہے کہ جمعہ کا خطبہ دیا، اپنے خلیفہ ہونے کا اقرار کیا. اس میں ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور اس نے شور مچا دیا، تو ظالم ہے، تو فاسق ہے، تو بدکار ہے. حجاج بن یوسف کا آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑوں کو چبا جاتا تھا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ بوڑھا بہت بول رہا ہے، اس نے کہا اس کو اس وقت چھیڑنا ایسا ہے کہ اس کی دم پر پاؤں رکھنا یہ اور شور کرے گا. اس نے صرف آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اس کو پہچانو، بعد میں اس کو پکڑیں گے. محفل ختم ہو گئی، نماز ہو گئی، اس کو بوڑھے کو پکڑ کے لایا گیا. بوڑھے سے پوچھا تو کیوں اتنا شور کر رہا تھا؟ اس نے کہا شکر کر میرا بیٹا نہیں تھا، اگر میرا، ابن کثیر لکھتا ہے ساری باتیں البدایہ و نہایہ کے اندر، میں نے تاریخ نجد جو بیان کی ہے وہ دوست اس کو سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر وہ موجود بھی ہے. پوچھا گیا کہ تو نے اتنا شور کیوں کیا تھا؟ میں نے تو شور کیا، میرا بیٹا نہیں تھا، اگر میرا بیٹا ہوتا وہ اتنا شور کرتا کہ تیرے کو منبر سے بھی اتار دیتا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں؟ تو کہا میں تجھے اچھی طرح سے جانتا ہوں. تو کہا تو ڈرتا نہیں میرے سے؟ تو کہا نہیں میں نہیں ڈرتا. تو اس کا ہاتھ جو تھا وہ سوکھا تھا، سیدھا ہاتھ جو تھا وہ لکڑی کی طرح سوکھا تھا اور وہ لٹک رہا تھا. اس کے ہاتھ کو دیکھ کر حجاج بن یوسف ہنس دیا اور لکڑی سے اس نے ہلایا اس کے ہاتھ کو. تو حجاج بن یوسف کے ساتھ جو ساتھی تھے اس نے کہا حضور یہ ہاتھ پر ہنسے مت، یہ بہت بڑی عبرت ہے. حجاج نے پوچھا یہ کیسی عبرت ہے؟ کہا یہ وہ خبیث شخص ہے جس نے حضرت عثمان غنی کو تماچا مارا تھا. اللہ اکبر. حجاج نے جب یہ سنا تو جیسا بھی تھا اس کو جوش آیا اور اس نے آگے کیا، اس کو اور اسے کہا, اس کے غلام کو بھی بلایا اور کہا میرے سامنے سارا واقعہ بیان کر, تو نے بدتمیزی کیوں کی ایسے شفیق خلیفہ کے ساتھ؟ تو اس کے غلام نے کہا کہ دراصل میرے آقا نے جس وقت حضرت عثمان غنی کا جنازہ پڑھایا گیا, لوگ شور کر رہے تھے, آپ کو پتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے میں خارجیوں کا ہاتھ تھا, وہ آگے بڑھے تو جنازہ جب آپ کو پڑھا دیا گیا, ابھی آپ کی گویا کہ جسد مبارک کو اٹھانا ہے, یہ خبیث آگے بڑھا اور اس نے حضرت عثمان غنی کے کفن میں آپ کے چہرے پر الیاذ باللہ تماچا رسید کیا. حجاج بن یوسف نے اسے پوچھا کہ بدبخت شخص تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کہا انہوں نے میرے باپ کو سزا دی اور میں نے کہا اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے کہ میں اپنی دل کی بڑا ستاروں. تو کہا یہ تماچا مارنا تھا اور خدا کا غضب ہوا اور اس کے ہاتھ کو فالج ہو گیا اور ایسا سوکھ ہے جیسا تنا سوکھ جاتا ہے. حجاج نے کہا کون ہے میرے لشکر میں جو اس کی گردن مارے گا؟ تین چار بندے آگے آئے کیونکہ وہ گردن مارنے کو انعام دیتا تھا. اس نے بولا لیکن مارنا اس طرح ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں سر نیچے آنا چاہیے اور اگر سر لٹکا بھی رہا تو اس کی گردن گئی. اب سب ڈر گئے, اس کے انداز تھا. اب حجاج بن یوسف نے بڑے بڑے بہادروں کو سامنے بلایا اور سب کی مٹھیاں دیکھیں, سب کی کلائیاں دیکھیں کہ طاقت کس کے اندر زیادہ ہے. ایک ہی کلائی پسند آئی, کہا تو گویا کہ جا کر اس کی گردن پر گویا کہ تلوار مار اور ایسی مار کہ اس کی چیخ میرے کانوں میں آ جائے. اللہ اکبر. حجاج کے سامنے جب اس بدبخت کی گردن ماری گئی, سر زمین پر آ گیا. اب اس کے غلام کی باری تھی. اب غلام سے ذرا سنتے چلیے, غلام کی بات نصیحت ہے. غلام نے حجاج بن یوسف سے کہا میں آپ کو سب بتا دوں گا, مجھے چھوڑ دیں آپ. حجاج نے کہا اگر تم مجھے اس کے بارے میں اس کی ایک ایک خصلت بتا دے اور مورخین کو بلایا کہ تاریخ لکھو اور دیکھو میں نے اسے کیوں قتل کیا ہے. حجاج نے کہا اگر تو اس کی ایک ایک چیز مجھے بتا دے میں تجھے رخصت کر دوں گا. اس نے کہا میری جان تو بتائیے, میں سب صاف باتیں تجھے بتاتا ہوں. اس نے کہا سنیے جناب, یہ جو میرا آقا ہے نا, یہ کتنا متقی ہے, کتنا پرہیزگار ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں نے کبھی رات کو اس کے لیے کھانا نہیں بنایا اور کبھی میں نے دن میں اس کے لیے کھانا نہیں بنایا اور رات میں کبھی بستر نہیں لگایا, اس لیے کہ دن میں روزے سے ہوتا تھا, رات میں قیام کرتا تھا. دیکھیے حضرت عثمان غنی کا گستاخ ہے, حضرت علی کا گستاخ ہے, نمازوں میں کتنا پابند ہے. دیکھیے دن میں روزے میں ہوتا تھا اور رات میں یہ گویا کہ بستر پر نہیں مسلے پر ہوتا تھا. تو کہا یہ اس کا عمل تھا. حجاج کان پکڑ کر گویا کہ بیٹھ گیا زمین پر کہ اتنی عبادت اور ریاضت کرنے والا اتنا بڑا ملعون اور بدبخت ہوگا. غلام کی اس بات کو سننے کے بعد وہ رونے لگا, اسے آزاد کر دیا گیا. تو یہ خارجی فرقہ کہ جس نے نماز روزہ زکات کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھ لیا تھا, چاہیے تو یہ تھا کہ ذریعہ نجات تو یہ ہے لیکن مقدم چیز اللہ, اس کے محبوب اور اس کے محبوبوں کی تعظیم ہے. جو اس نماز پر نماز کا رنگ چڑھاتی ہے, اس روزے پر عبادت کا رنگ چڑھاتی ہے, لیکن خارجیوں کو اپنے سجدوں پر اور پیشانی کے شامی کباب پر بھرم تھا اور وہ مارے گئے, غرق ہو گئے. اللہ اکبر. یہ خارجی فرقہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا اور اس نے بنو امیہ کی حکومت کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی. اس سے پورا فائدہ بنو عباس نے اٹھایا اور یہ تیسرا سب سے بڑا سبب بنو امیہ کی حکومت کو ختم ہونے کے لیے بنا اور بنو عباس کے خلفاء اس پر قابض ہو گئے. چلتے چلتے آخری بات عرض کروں, بنو عباس کا پہلا خلیفہ صفاق, ابو العباس صفاق. صفاق آپ جانتے ہیں درندے کو کہتے ہیں, جو ایسا ہو کہ خون بھی تیرا ہو تو اس کے ماتھے پر بننا, انتہائی خون خوار, اس کو کہتے ہیں صفاق. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ تو گالی ہے, لیکن ہاں جناب ابو العباس بنو عباس کے پہلے خلیفہ نے اپنا نام ہی صفاق رکھا تھا. کسی نے پوچھا صفاق کیوں؟ کہا بنو امیہ سے بدلہ لوں گا. کیسا بدلہ لوں گا؟ کہ بنو امیہ کے خلفاء جو مر چکے تھے ان کی قبروں سے ان کے جسموں کو نکال کر آگ لگا دی. حضرت امیر معاویہ کی قبر کو چھوڑ دیا اس لیے کہ صحابی رسول تھے. اس کے بعد سب کی قبریں اکھڑی اور اس میں گویا کہ آگ لگا دی اور اپنی دل کی بھڑاس مکمل طور پر نکالی. جو ایک تعصب ہوتا ہے, برادری کا جو تعصب ہوتا ہے, وہ گویا کہ تربیت یافتہ نہیں تھے, کسی شیخ کے مرید نہیں تھے, کسی شیخ کامل سے انہوں نے درس تصوف نہیں لیا تھا. اس لیے ایک تو بادشاہی, پھر تعصب, انتہائی درندے اور جنگلی ہو گئے. اور انہوں نے حال یہ کیا, جہاں بنو امیہ کا کوئی شخص ملتا اور اس کو قتل کیا جاتا تو قاتل کو بڑے اجر و انعام سے گویا کہ نوازا جاتا. بنو امیہ جب مارج وجود میں تھی اور ان کا دور خلافت چل رہا تھا تو اس وقت ان کے خلیفہ عبد المالک تھے, زید بن شہید. حضرت امام حسن مسنہ کے پوتے ہیں, حضرت امام حسن کے پوتے ہیں. انہوں نے بنو امیہ کی غلط پالیسیوں کو دیکھ کر علم جہاد بلند کیا اور انہوں نے کہا کہ تم باغی ہو, تمہارا میں ساتھ نہیں دوں گا. حضرت زید بن علی نے جب علم جہاد بلند کیا, ہشام بن عبد المالک, یہ 121 ہجری کی بات ہے, 121 ہجری کی بات ہے, اس وقت جب یہ کوفے میں انہوں نے علم جہاد بلند کیا کہ اہل بیت کے ماننے والے میرے ہاتھ پر بیعت کریں, اور ایک طوفان گویا کہ بپا ہو گیا, ادھر بنو عباس, ادھر حضرت زید بن علی حضرت مولا علی کی اولاد میں سے, اور وہ کھڑے ہوئے بیعت لینے کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کوفے میں تھے. آپ نے برملا اس لیے کہ آپ زید بن علی کے شاگرد تھے اور آپ اہل بیت کے عاشق تھے, بنو امیہ کی گویا کہ خراب کاریوں سے آپ بدزن تھے. اس وقت آپ نے دیکھا کہ زید بن علی نے گویا کہ علم جہاد بلند کیا ہے, آپ نے بغداد کے منبر پر اعلان جہاد کر دیا. آپ نے یہ نہیں دیکھا میں مولوی صاحب ہوں, میں مفتی صاحب ہوں, میں مدرس ہوں, میں قاری صاحب ہوں, میں امام صاحب ہوں, میں خطیب صاحب ہوں, میرے ساتھ یہ کیسے لگے گا. لیکن مومن وہ ہے جو الحب للہ والبغض للہ کہتا ہے. اگر مولوی مصلحی کو دین سمجھے اور خدا کے دین کے لیے اس کو بلایا جائے, اس سے روح گردانی کرے, یہ ملا گری اس کو کوئی کام نہیں دے گی. اس لیے کہ مولویت کیا ہے, دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے جس محاذ سے اسلام کا دائی بلائے تو دین کا وہ مخلص سپاہی ہر محاذ بجا کر یاد کرے, چاہے وہ کتابت کا ہو, چاہے تحریر کا ہو, تقریر کا ہو. آج پیروں کو موٹی گدی نہ دو تو ناراض ہو جاتے ہیں. کسی مرید کے گھر اگر آ جائیں دعوت کھانے کے لیے تو کہتے ہیں ذرا موٹی گدی رکھنا, کتھیوں کا بیٹھنا زیادہ دیر پڑتا ہے. پیروں نے آج کل بیٹھنے کا کام کر لیا ہے, انگوٹھیاں زیادہ پہننے کا کام کر لیا ہے, عورتوں کی طرح نسوانیت والی عادت آ گئی ہے, بالوں کو زیادہ بڑھاتے ہیں, کسی سے ہاتھ ملانا اپنی توہین سمجھتے ہیں, مریدوں کو تو سب سے ذلیل سمجھتے ہیں. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں مرید کو گھاس ڈالو گے سر پر آ جائے گا, تو اس لیے وہ مرید کو قریب ہی نہیں لاتے, خاموش رہتے ہیں. ہم نے پوچھا جناب آپ کے پیر صاحب خاموش بہت رہتے ہیں, تو کہا اس لیے خاموش رہتے ہیں, بولیں گے تو پول کھل جائے گا, خاموش رہیں گے تو بزرگی سلامت رہے گی. لیکن غوث اعظم بھی تو پیر تھے نا, امام اعظم ابو حنیفہ بھی تو پیر تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے زید بن علی کے ہاتھ پر جہاد کی دعوت کی اور بغداد کے اندر اپنے ہر شاگرد کو کہا کہ اہل بیت کی معاونت کے لیے گھر سے مال لاؤ, 10,000 درہم. آشیا کہتے ہیں جناب ہم نے بندر روڈ پر اتر کر ہم نے گویا کہ اہل بیت کا کارنامہ پیش کیا ہے. میں نے کہا بندر روڈ پر دو تم تھے, 200,000 فوج تھی, اب تم تو نظر نہیں آئے, کیمرے میں صرف فوجی نظر آئی, لیکن آج میرے امام کو دیکھو, حنفیوں کے پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت امام جعفر صادق اہل بیت کے ایسے عاشق ہیں کہ آپ نے زید بن علی کی محبت میں پوری بنو امیہ کی حکومت کے خلاف گویا کہ دشمنی مول لی اور 10,000 درہم لے جا کر حضرت زید بن علی کے قدموں میں رکھے. کہ حضور یہ خادم اہل بیت آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کرتا ہے. اللہ اکبر. زید بن علی کے ساتھ یہ معاملہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا تو ہشام بن عبد المالک نے حکم جاری کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو گرفتار کرو. آپ نے گلی کوچوں میں جلوس کا سلسلہ اور تقریروں کا سلسلہ, اہل بیت کی شان, مولا علی کی شان, اسلام کی عظمتیں, سرکار کی شان اور بنو امیہ کی خباثتوں کو آپ نے گویا کہ بڑے واضح طور پر بیان کیا. ہشام بن عبد المالک نے آپ کے بارے میں حکم جاری کر دیا کہ آپ کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے. جیل میں ڈال دیا گیا. اللہ اکبر. 121 ہجری کے یہ لمحات چل رہے ہیں. نکاہت اور بڑھاپا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قریب پہنچ چکا ہے. اللہ اکبر. اب آپ کو صبح شام کوڑے لگائے جاتے ہیں آپ کے جسم پر. ابھی تو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, ابھی آپ سنتے رہیں گے یہ دین جو ہمارے پاس آیا ہے نا یہ کس طرح پہنچا ہے. اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں جی اماموں کا دین کیوں نہیں مناتے. میں نے کہا نمک حراموں کم سے کم ان کے نام کا فاتحہ دیتے ہیں, اس کو تو رہنے دو, اس کو تو رہنے دو کہ اس سے تو یادیں وابستہ رہے, امام جعفر کا کونڈا نہ ہو, فلانی نیاز نہ ہو, فلاں. ہم نے کہا کون سے یہودیوں کے تخم ہو تم یار کہ سیرت کے ساتھ ساتھ ان کی یادوں کو بھی ہمارے معاشرے سے ختم کر رہے ہو. کیا یہ اچھا ہے کہ محرم آتا ہے تو گھر گھر میں امام حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جناب حضرت امام جعفر صادق کا یوم آتا ہے تو گھر گھر میں امام صاحب اور اہل بیت کی تعظیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ربیع الثانی آتا ہے تو گھر گھر میں حضور غوث اعظم کا چرچا شروع ہو جاتا ہے, داتا علی حجویری کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. اور جب تک بزرگوں کی یادیں دلوں میں گردش کرتی رہے گی تو یہ قلعے کی صورت ہے, شیطان کا ہر بار اس قلعے کے سامنے زیر ہوتا رہے گا, زیر ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا. آپ کو جب کوڑا لگاتا تھا تو آپ کے علم کا بھی بڑا معترف تھا. اس نے دربان سے کہا, جیلر سے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی جنہوں نے علم کی اتنی خدمات انجام دی ہیں ان کے ساتھ میں یہ معاملہ کروں. خیر مختصر یہ کہ کسی طریقے سے انہوں نے امام اعظم کو جیل سے نکال دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ پہنچے. بنو عباس کو یہ بات پتا چل گئی کہ اچھا بنو امیہ کے خلاف امام ابو حنیفہ نے آواز اٹھائی اور گویا کہ وہ مکہ چلے گئے ہیں. جس وقت ابو عبدالعباس صفات حکومت پر آیا اس نے مکے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ امام اعظم بنو عباس کے چاہنے والے ہیں، اسے یہ نہیں پتا یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ دین کے چاہنے والے ہیں، انہیں سیاست سے کوئی غرض نہیں، انہیں وہی سیاست چاہیے جس سے اسلام اور دین محمدی کی بھلا ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب صفات نے جب بلا دیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سن 150 ہجری کے قریب، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ آخری عمر شریف کے ادوار چل رہے ہیں، منصور خلیفہ، کل اس کا ذکر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، منصور خلیفہ مارج وجود میں آیا، صفا کا انتقال ہو گیا، اس نے اہل بیت کے ساتھ وہی شروع کرنا شروع کر دیا جو بنو امیہ نے شروع کیا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھر للکارا اور اس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو گئے. آپ کو گویا کہ منصور نے جیل میں ڈال دیا. وہ جیل پھر جیل کہاں تھی؟ وہ تو دار العلوم نعمانیہ بن گیا تھا. اب لوگ دور دور سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گویا کہ عظمتوں کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس پہنچتے تھے. آگے ذکر حضرت امام محمد کا بھی آئے گا. امام محمد علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی زندگی کے سارے علوم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جیل میں حاصل کیے. اب امام اعظم کا یہ کام بڑھتا چلا گیا. منصور ڈر گیا، اس نے کہا کہیں ایسی نہ ہو کہ بغاوت ہو جائے. اس نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو زہر دیا اور وہ زہر کھانے میں تھا. حضرت امام اعظم نے جب تناول فرمایا تو آپ واصل بہا. سن 150 ہجری حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سن ارسال ہے. بغداد شریف کے اندر آپ کا گویا کہ مزار مقدس ہے. 70 یا 80 ہجری آپ کا سن ولادت ہے. 70 پر بھی علماء کے اقوال موجود ہے، 80 پر بھی علماء کے اقوال موجود ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی عظیم شخصیت ہے جنہوں نے فقہ مرتب کیا ہے، اصول مرتب کیا ہے، اور یہ عظیم شخصیت ہے اللہ اکبر جنہوں نے بے شمار صحابہ کی صحبتیں اٹھائی ہیں. اور آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی خدمت میں 2 سال تک رہے ہیں اور آپ سے مکمل تربیت حاصل کی ہے. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال ابو حنیفہ امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ ہوتا تو یہ حالات ہو جاتا. اور حضرت امام جعفر صادق کا وصال 148 ہجری میں ہوا ہے. یہ وہ مختصر سے واقعات تھے جو ہم نے سن 100 ہجری سے لے کر 150 ہجری تک کے واقعات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے ہیں. چلتے چلتے ایک بات اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا. آپ کا مزار مقدس بغداد میں بنا دریا دجلہ کے کنارے پر، اور وہ دریا دجلہ ایسا دریا ہے جس کے دونوں کنارے دونوں بزرگوں کی قدم بوسی کرتے ہوئے گزرتے ہیں. دریا دجلہ کے اس طرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے اور دریا دجلہ کی اس طرف حضرت موسیٰ کاظم ہے. عربی زبان میں پل کو کہتے ہیں جسر. ایک پل ہے اس دریا کے اوپر جس کو جسر الائمہ کہا جاتا ہے، دو اماموں سے ملاقات کرانے والا پل. تو وہ دریا دجلہ کے اس طرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے اور دریا دجلہ کے اس طرف حضرت سیدنا موسیٰ کاظم ہے. ان کا ذکر خیر آپ کے پاس آئے گا. حضرت امام شافعی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے میری خواہش تھی، لیکن میں حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا. لیکن جب حضرت امام اعظم کا وصال ہوا، امام شافعی کہتے ہیں میں آپ کی قبر پر پہنچا. علامہ شامی علیہ رحمت نے اس کو لکھا ہے. تاریخ بغداد کے اندر علامہ ابن عساکر نے بھی اس روایت کو دخل دیا ہے کہ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ جب مجھ پر کوئی مشکل آ جاتی، پریشانی ہو جاتی، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر پہنچتا اور وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرتا، اور 2 رکعت نفل ادا کر کے آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا. اب دعا کے لیے ہاتھ میرے گویا کے چہرے کی طرف دوبارہ لوٹ کرنا آتے، خبر میرے دل تک پہنچ جاتی کہ وہ میری مشکل حل ہو چکی. فرماتے ہیں انی لا تبرکو بقبر ابی حنیفہ، میں نے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے بے شمار برکتیں اٹھائی ہیں. اس واقعے سے سعودی عرب کے سب سے عظیم مفتی عبداللہ بن باز صاحب نے جان چھڑانے کی کوشش کی. کہا وہ تو ایسا دور تھا، کس کو پتا تھا امام صاحب کا مزار کہاں پر ہے اور لوگ کیسے پہنچتے ہوں گے. میں نے کہا جس طرح امام شافعی کو پتا چل گیا تھا، اسی طرح سب کو پتا چل گیا ہے. تاریخ بھی موجود ہے، حوالہ بھی موجود ہے، تمام واقعات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی منہ موڑے تو ایسے متاثر شخص کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تاریخ سنتے رہیے، بڑے بڑوں کے پول آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے جو نصیحتیں ہم نے سنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محمد بن سیرین سے جو ہم نے نصیحت سنی، حضرت امام باقر سے جو ہم نے نصیحت سنی، حضرت امام جعفر سے جو ہم نے نصیحت سنی، دعا کیجیے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بنو امیہ کی جو ہم نے خرافات دیکھی ہیں، بعد میں جو غلیظ باتیں ہم نے دیکھی اور سنی، اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ وہ باتیں دوبارہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج اور متداول نہ ہو جائے. اور جن حضرات نے دور دراز سے سفر کیا اور اس پروگرام میں شرکت کی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ حضرت حسن بصری کی برکت سے, حضرت عمر بن عبدالعزیز کی برکت سے تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرمائے اور آنے والے درس کو استقامت اور امتنان اور ایقان کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.